الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى وأحسنوا في ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم دروشی پڑھ لیجیے سب جان کم کر دو رہا محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں آج کی گزارشات کے لیے ایک معاشرتی عنوان تجویز کیا گیا ہے اور وہ ہے خودکشی کا معاشرے میں بڑھتا ہوا رجحان اور اس حوالے سے اسلامی تعلیمات. اس سے پہلے کہ اس پر گفتگو ہو ایک سوال ہے جو بار بار دہرایا گیا ہے, اس کے جواب میں بنیادی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. سوال یہ ہے کہ سنت کا مفہوم کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. سنت عربی کا لفظ ہے, قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر یہ لفظ آیا ہے. اور اس کا لفظی معنی طریقہ اور راستہ, جیسے فرمایا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ کا طریقہ اسے آپ بدلتا ہوا نہیں دیکھیں گے. اسی طرح سنت کا لغوی معنی پختگی, پختہ عادت یا مسلسل چلی آنے والی عادت. پختگی کے معنی میں قرآن کریم میں یہ لفظ آیا ہے لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. مسنون خشک کیچڑ, پختہ مٹی. اور لغت میں سنت اس راستے کو بھی کہا جاتا ہے جس پر متواتر چلنے کی وجہ سے وہ راستہ صاف اور واضح ہو گیا. اس کو طریق معطا اور طریق معبد بھی کہتے ہیں. اسی طرح سے یہ لفظ اچھی اور بری روایت یا طریقے کے لیے بھی عربی میں استعمال ہوا ہے. یہ اس کے لغوی معنی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. جب ہم سنت کے لفظ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ کی طرف منسوب کرتے ہیں تو اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے طور اطوار، اصول فقہ کی کتابوں میں بعض علماء نے یہ صراحت کی ہے، وضاحت کی ہے کہ سنت کا لفظ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افعال پر اور حدیث کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر بولا جاتا ہے. اصطلاح شرع میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول فعل اور آپ کے اجتہاد سے ثابت شدہ تمام امور جنہیں تسلسل حاصل رہا ہو وہ سنت کہلاتے ہیں. اور میرے بزرگوں اور دوستوں، میں چاہوں گا کہ اس بات کو ذرا آپ ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کے اجتہادات جو مسلسل آپ کی زندگی مبارک میں جاری رہے انہیں سنت کہتے ہیں. اور سنت کا مقام کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے امت کی ایک متفقہ رائے ہے کہ ان السنت المطہرۃ مستقلۃ بتشریع الاحکام وانہا کالقرآن فی تحلیل الحلال و تحریم الحرام، کہ جو عمل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مسلسل ثابت ہے اور آپ کی زندگی میں اسے تسلسل رہا ہے اور وہ مسلسل جاری رہا ہے، وہ شریعت کے احکام میں ایک مستقل بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور وہ حلال کے حلال ہونے اور حرام کے حرام ہونے میں بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم کی آیات. سنت کا لفظ احادیث مبارکہ میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں متعدد مقامات پر آیا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ، اس کا تعلق آپ کی بعثت سے پہلے کی زندگی سے ہو یا بعثت سے بعد کی زندگی سے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلسل کام کیا کرتے تھے ان پر سنت کا لفظ بولا جاتا ہے. اسی طرح سنت کے لفظ کو حدیث کے مترادف بھی قرآن کریم میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی حدیث اور سنت کے لفظ کو ایک معنی دیا گیا ہے. کبھی ہر اس بات کے لیے لفظ سنت بولا جاتا ہے اور استعمال ہوتا ہے جس کی دلیل قرآن اور حدیث میں موجود ہو. مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، جہاد، ان کو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چونکہ یہ سنت ہے لہذا جس کی مرضی ہے اختیار کر لے، جس کی مرضی ہے نہ اختیار کرے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عمل کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے موجود ہے، ورنہ نکاح تو بعض حالات میں فرض ہوتا ہے جب انسان کے پاس تمام تر وسائل موجود ہوں اور حرام میں مبتلا ہونے کا یقینی خدشہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے نکاح فرض ہوتا ہے، اور جب وسائل نہ ہوں اور حرام میں مبتلا ہونے کا خدشہ بھی نہ ہو تو پھر نکاح اس سے ذرا نچلی سطح پہ آ جاتا ہے، اور جب کسی بیماری کی وجہ سے نکاح کے بعد والی زندگی گزارنا کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کی دشواری کا باعث بن جائے تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا درست نہیں رہتا۔ اب سمجھیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں ان نکاح من سنتی، تو معلوم ہوا کہ نکاح کے لیے جو سنت کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جس کی دلیل قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح کبھی سنت کی اصطلاح بدعت کے مقابلے میں استعمال ہوتی ہے، یعنی وہ امور کے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق اور تائید کے ساتھ امت کی زندگی میں رائج ہیں وہ سنت ہیں، اور جن کو تصدیق اور تائید نبوی حاصل نہیں ہے لیکن وہ ثواب کی نیت سے کیے جا رہے ہیں وہ یقیناً اس سے ہٹ کر ہیں بدعات میں۔ اسی طرح صحابہ کا مسلسل عمل، جبکہ وہ عمل قرآن کریم کی آیت یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل کی بنیاد رکھتا ہو، ان دونوں بنیادوں پر کیے گئے صحابہ کے اعمال بھی سنت کہلاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت پر عمل کرو اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ یہاں سنت سے مراد صحابہ کا وہ عمل ہے جس کو تصدیق و تائید نبوی حاصل ہے، اور یقیناً صحابہ اپنے اعمال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ پیروکار تھے۔ اب سنت کی اہمیت کے حوالے سے اس بات کو بھی سمجھیے جسے علامہ موسیٰ جار اللہ نے فرمایا ہے کہ فالسنن فی الشرائع والقوانین اصل الاصول، دین کے احکام میں اور دین کے قوانین میں سنت بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اصل الاصول ہے، بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ وہی فی شرع الاسلام اصل اول بین الاصول الاربع، اور چار جو احکام شریعت حاصل کرنے کے ذرائع ہیں قرآن حدیث اجماع اور قیاس، ان میں سنت بہت اولین حیثیت رکھتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بالکل حلال میں اور حرام میں، حلال کے حلال ہونے اور حرام کے حرام ہونے میں وہی حیثیت حاصل ہے جو قرآن کریم کی آیات کو حاصل ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے امت کی اکثریت کی یہ رائے ہے کہ سنت کا تعلق نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اعمال سے ہے بلکہ باطنی اعمال میں بھی اتباع نبوی سنت میں داخل ہے۔ مثلا دل کو حسد سے، تکبر سے، کینے سے، بغض سے پاک رکھنا، یہ بھی سنت مطہرہ ہے۔ یہ غلط فہمی جو لوگوں میں عام طور پر موجود ہے اس کا ازالہ بہت ضروری ہے. لوگ سمجھتے ہیں جب سنت پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں یا سنت پر عمل کی دعوت دیتے ہیں تو ان کے پیش نظر صرف ظاہری اعمال ہوتے ہیں، لباس، چہرے مبارک، کھانا پینا، بس یہاں تک لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت ہے. اور معاف کیجئے میں یہ بات کہتے ہوئے قدرے حجاب محسوس کرتا ہوں، لیکن کہنا ضروری ہے کہ لوگ شریعت کے لفظ کو نکاح میں صرف مہر کم کرنے کے لیے شرعی مہر کے لفظ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جب بھی نکاح کی باری آتی ہے تو سارے کام غیر شرعی کر رہے ہوتے ہیں، سارے کام غیر شرعی. مہر کی باری آئی تو فوراً کہا شرعی، یہ مشرعی مہر رکھ دیں، حالانکہ اس شرعی کے لفظ سے ان کی مراد دین پر عمل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری طرف سے کم از کم پیسے لڑکی کی طرف جائیں، ان کی طرف سے بہت کچھ ہماری طرف آئے. اور یہ بالکل حقیقت ہے، بالکل ایسے ہی جب سنت پر عمل کی دعوت دیتے ہیں تو ان کے پیش نظر صرف ظاہری اعمال ہوتے ہیں، باطنی اعمال کی طرف لوگوں کا ذہن نہیں جاتا. حالانکہ باطن کی اصلاح اور باطن کی درستی ظاہری اعمال کے درست ہونے سے زیادہ اہم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اے اللہ میرے ظاہر سے کے مقابلے میں میرے باطن کو زیادہ بہتر بنا دے. وجعل علانیتی صالحا، اور میرا ظاہر بھی اچھا بنا دے، ظاہر بھی اچھا ہو لیکن باطن کا اچھا ہونا. اسی طرح سنت پر عمل کی جب بات ہوتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کا ذہن سنن عادیہ کی طرف چلا جاتا ہے. مثلا لباس ہے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے یا شکل و صورت میں اتباع سنت، کہ جی میں تو آج کل جو کھا رہا ہوں اور میں اونٹنی کا دودھ پی رہا ہوں اس لیے کہ یہ سنت ہے، لیکن ساتھ ہی کاروبار میں سود بھی چل رہا ہے اور دلوں میں کدورتیں بھی چل رہی ہیں. سنت یا اتباع سنت کو سنن عادیہ یا سنن زوائد میں محدود کرنا شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. شریعت میں فرائض اور واجبات کی بروقت ادائیگی سنت ہے، حقوق العباد کی مکمل ادائیگی سنت ہے، حرام سے بچنے کی پوری کوشش سنت ہے، مستحبات اور سنن عادیہ پر عمل کرنا بھی بہت مبارک ہے اور باعث برکت ہے اور محبوب کریم علیہ السلام کے ہاں سے شفاعت کے حصول کا ذریعہ ہے. لیکن میرے بزرگوں اور دوستو، وہ سنتیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑا، وہ فرائض کی ادائیگی ہے، واجبات کی ادائیگی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ہے، اور گناہ کی زندگی سے بچتے ہوئے تقوی اختیار کرنا، یہ حضور کی سنت، یہ وہ سنتیں ہیں جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اہتمام کیا اور جنہیں ساری حیات مبارکہ میں کبھی نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا. میں اگر کھانے میں تو مسلسل وہ خوراک کھا رہا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں تھی، اور عمل میں تھی لیکن نماز میں کوتاہی کر رہا ہوں، فرائض میں کوتاہی کر رہا ہوں، واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہوں، تو میں سنت کے حقیقی مفہوم کو نہیں سمجھا۔ ظاہری سنتوں کا تعلق غور کیجئے، سنتوں کا تعلق جیسے ظاہری اعمال سے ہے ویسے ہی باطنی اعمال سے بھی ہے۔ چنانچہ دل و دماغ کو کفر سے، شرک سے، ریا سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے پاک رکھنا، یہ بھی میرے آقا کی سنت۔ اور اس حوالے سے ایک ارشاد نبوی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا میں آپ کو سناؤں گا، اور میری درخواست ہے کہ اس ارشاد نبوی میں جن 15 باتوں کی طرف سرکار نے ہدایت کی ہے اور رہنمائی کی ہے انہیں پلے باندھیے، میں اور آپ سب ان کو اپنی عملی زندگی میں لائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ جب تشریف لائے، وانا یومئذ ابن 8 سنین، میں اس وقت 8 سال کی عمر کا تھا، فذهبت بی امی الی، میری والدہ محترمہ میری انگلی پکڑ کر مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی، فقالت یا رسول اللہ ان رجال انصار و نساءهم قد اتحفوك غیری، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انصار مردوں اور عورتوں نے مختلف چیزیں آپ کی خدمت عالیہ میں بطور تحفہ حاضر کی ہیں، پیش کی ہیں، مختلف تحفے دی ہیں، وَإِنِّي لَمْ أَجِدْ مَا أُتْحِفُكَ بِهِ إِلَّا ابْنِي هَذَا، میں اور تو آپ کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کر نہیں سکتی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، ہاں میرا یہ ایک بیٹا ہے، اسے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، فَقْبَلْهُ مِنِّي، اسے میری طرف سے قبول کیجئے، یخدمو کا ما بدالکا، جب تک آپ پسند کریں گے یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے گھر کے کام کرے گا، آپ کا خادم ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، فخدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں 10 سال مسلسل آپ کا خادم رہا۔ لیکن سنیے، اخبارات میں جب میں یہ خبر پڑھتا ہوں کہ میاں بیوی دونوں نے مل کر گھر کام کرنے والی کا چہرہ مسخ کر دیا اور اسے مار مار کے بیچاری کو کسی کام کا نہیں رہنے دیا، حیران ہوتا ہوں کہ وہ مسلمان کہلانے کے حقدار کیسے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں، میں 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا، فلم یضربنی ضربتن، حضور نے ایک مرتبہ بھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، ولم یسبنی، مجھے کبھی برا بلا نہیں کہا، ولم یعبس فی وجہی، حتیٰ کہ میری وجہ سے آپ کے ماتھے پر کبھی بل نہیں پڑا، وکانا اول ما اوصانی، بالکل ابتدائی وصیتیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کی تھیں ان وصیتوں کو میں دہراتا ہوں۔ حضرت انس خادم رسول یہ وصیتیں دہرا رہے ہیں، فرماتے ہیں پہلی بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ذرا دیکھیے کہ ملازم ہے، گھر کا کام کرنے والا ہے، خادم ہے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس لہجے سے خطاب فرما رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، پہلی بات تو میں تمہیں یہ کہوں گا کہ میرے گھر کی باتوں اور میرے گھر کے راز اور ذاتی اور گھریلو زندگی کی باتیں جنہیں اہل خانہ باہر کے لوگوں کو بتلانا پسند نہ کریں، ان کو تم نے کہیں باہر ذکر نہیں کرنا ہے۔ یہ سلیقہ ہے جو سکھایا جا رہا ہے خادموں کو. فما اخبرت بسره احدا قط وان امي وازواج النبي سالوني فما اخبرتهن بسره ولا اخبر سره احدا ابدا. مجھ سے میری ماں اور بعض دوسری خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بعض باتیں پوچھا کرتی تھی کہ اس گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا معمول رہا آپ کا، لیکن میں نے کبھی بھی آپ کے راز کو کسی اور کے سامنے ذکر نہیں کیا. دوسری بات، ثم قال، پھر حضور نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اسبغ الوضوء یزد فی عمرک ویحبک حافظاک، ہمیشہ جب بھی وضو کرو اچھی طرح سے مکمل وضو کر لیا کرو، یہ مکمل وضو کرنا تمہاری عمر میں اور تمہاری صحت مندی میں اضافے کا باعث ہوگا، اور جو تمہارے محافظ فرشتے ہیں وہ بھی تمہارے اس عمل کو بہت پسند کریں. تیسری بات، ثم قال یا بنیا، پھر فرمایا اے میرے بیٹے، اور عجیب بات ہے ہر جملے کے آغاز میں حضور میرا بیٹا کہہ کر ان کو خطاب فرما رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان استطعت الا تبیع الا علی وضوء فافعل، اگر تجھ سے یہ ہو سکے تو رات سونے سے پہلے وضو کر لیا کرنا اور رات کو باوضو سویا کرو. فَإِنَّهُ مَنْ أَتَاهُ الْمَوْتُ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ أُعْطِيَ الشَّهَادَةَ، جو باوضو سویا اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا اللہ اس کو شہادت کا درجہ عطا کرے. ثم قال، چوتھی بات، ثم قال یا بنیا، پھر مجھے فرمایا حضور نے اے میرے بیٹے، ان استطعت الا تزال تصلی فافعل فان الملائکۃ لا تزال تصلی علیک ما دمت تصلی، نفل نمازیں پڑھتا رہا کرو، جتنی زیادہ پڑھ سکتے ہو پڑھو، پڑھتے رہنا، کیونکہ جب تک تم نماز میں رہو گے فرشتے تمہارے لیے دعا گو رہے ہیں. ثم قال یا بنیا، ایاک والالتفات فی الصلاۃ، پانچویں بات، فرمایا کہ خبردار میرے بیٹے، نماز کے دوران ادھر ادھر توجہ پھیرنے سے اپنے آپ کو بچانا، ایک ہے خود بخود خیالات کا آ جانا، وہ نقصان دہ نہیں ہے، وہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، ایک ہے خود توجہ پھیرنا، توجہ مبذول کرنا نماز سے ہٹا کر کسی اور چیز کی طرف، خبردار نماز کے دوران ادھر ادھر توجہ پھیرنے سے بچنا، اور نگاہ کی حفاظت کرنا، نگاہیں ادھر ادھر نہ پھیلاتے رہنا نماز کے دوران، کیونکہ نماز میں ادھر ادھر دھیان دینا یہ بڑی ہلاکت کا سامان ہے، اس سے نماز سے یکسوئی ختم ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ لوگ نماز کے دوران بار بار نگاہیں اونچی کرتے ہیں، ایسا کرنے سے باز آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ان کی آنکھوں کو اچک لیے. نماز میں یکسوئی ہونی چاہیے. ثم قال، پھر حضور نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اذا رکعت، جب تو رکوع کرے، فضع کفیک علی رکبتیک، تو اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ، وفرج بین اصابعک، اور انگلیاں تیری کھلی ہوئی ہونی چاہیے، ورفع یدیک عن جنبیک، اور بازو پہلوؤں سے الگ رکھنا، پہلوؤں سے الگ رکھنا، فإذا رفعت رأسک من الرکوع، اور جب رکوع سے سر اٹھائے، فمکن لکل عضو موعظہ، تو ہر عضو کو اس کی اصل جگہ پر لے کر جاؤ، کمر سیدھی کرو، گردن تمہاری سیدھی ہو، سر تمہارا سیدھا ہو، ہر عضو اپنی جگہ پر چلا جائے، پھر تم سجدے کی طرف بڑھو، رکوع سے سر اٹھاؤ تو ہر عضو کو اس کی جگہ پر سیدھا کر دینا. آگے ذرا غور کیجئے جملے پر, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِلَى مَنْ لَا يُقِيمَ صُلْبَهُ, کیونکہ جو شخص رکوع کے بعد اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا. یہ ٹھکا ٹھک جو نماز پڑھنے کا ہمارا معمول ہے کہ رکوع کرنے کے بعد ذرا سا کمر سیدھی کی اور ٹھک سجدے میں چلے گئے, اور سجدے کے بعد تھوڑا سا اوپر اٹھے اور ٹھک دوسرے سجدے میں, اللہ کے حبیب ایسا کرنے سے منع فرما رہے ہیں. ثم قال یا بنی, پھر حضور نے فرمایا میرے بیٹے, اذا سجدت فلا تنقر کما ينقر الدیک, الفاظ پر غور کیجئے, اے میرے بیٹے جب تو سجدہ کرے تو ایسے ٹھونگ نہ مارنا جیسے مرغا ٹھونگ مارتا ہے. سجدے میں گئے پتہ نہیں راستے میں سبحان ربی کہا اور سجدے میں الاعلیٰ کہا اور پھٹ پڑے, مرغے کی طرح ٹھونگے نہ مارنا. کما ینقر الدیک, دیک مرغے کو کہتے ہیں, مرغے کی طرح ٹھونگے نہ مارنا, تیرا سجدہ اطمینان کے ساتھ ہونا چاہیے. ولا تقع کما یقعل کلب, اور دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کے پاؤں زمین پر ہوں اور گھٹنے کھڑے ہوں, یہ کتے کے بیٹھنے کا انداز ہے, ایسا بھی نہیں بیٹھنا ہے. ولا تفرش ذراعی کا الارض افتراع السبع, اور بازو زمین پر اس طرح نہ بچھا دینا جیسے درندے بچھا دیتے ہیں, بلکہ بازو تیرے اس رانوں سے اور پہلو سے الگ ہونے چاہیے, اور سجدہ جب کرے تو اطمینان کے ساتھ سجدہ ہو. اور فرمایا فإن ذلك أيسر عليك يوم القيامة في حسابك, اگر اس انداز سے تو سجدہ کرے گا تو کل قیامت کے دن حساب کتاب میں یہ سجدہ تیرے لیے آسانی کا باعث ہو. ثم قال يا بني, پھر فرمایا میرے بیٹے, بالغ في الغسل في الجنابه, جنابت کے غسل میں خوب اہتمام کرو, کلی اچھی طرح سے کرنی ہے, ناک میں پانی اچھی طرح سے ڈالنا ہے, اور جسم کے ایک ایک عضو پر اور بال برابر جگہ خالی نہ رہے, خشک نہ رہے, سارے جسم پر اچھی طرح سے پانی پہنچانا ہے. تخرج من مغتسلی کا لیسا علی کا ذنب ولا خطیئۃ, اگر تو اس طرح سے نہائے گا تو جب تو غسل خانے سے باہر نکلے گا تو تیری خطائیں اور تیرے صغیرہ گناہ سارے دھل چکے. قل تو بے ابی و امی مل مبالغۃ فی الغسل, میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, غسل میں مبالغے سے کیا مراد ہے؟ قال تبل اصول الشعر, حضور نے فرمایا بالوں کی جڑیں بھی تر ہونی چاہیے, وتنقل بشرہ, اور جلد اچھی طرح سے صاف ہونی چاہیے. ثم قال یا بنی, پھر حضور نے فرمایا میرے بیٹے, ان قدرت ان تجعل من صلاتک فی بیتک شیئا فافعل فانه یکسر خیر بیتک, فرمایا اگر تجھ سے ہو سکے تو نفلی نماز گھر میں پڑھا کر, اور نماز نفلی گھر میں پڑھتا رہا کرنا, اس لیے کہ اگر تم گھروں میں نفلی نماز پڑھتے رہو گے تو تمہارے گھر میں خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا, اضافے کا ذریعہ بنے گا. آج کل ہم کہتے ہیں کہ جناب گھروں میں شور سنائی دیتا ہے, آوازیں سنائی دیتی ہیں, کوئی چھت پر چلتا ہوا معلوم محسوس ہوتا ہے, کبھی لگتا ہے جیسے کسی نے کنڈی کھول دی ہے, دروازہ کھول دیا ہے. شیاطین کے گھروں میں آنے کے سارے سامان ہم نے جمع کر لیے, اور برکتوں اور خیر و برکت کے آنے کے سامان آہستہ آہستہ ہم گھروں سے نکالتے چلے جا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں کہ گھر میں نفلی نماز پڑھتا رہا کر, اگر ایسا کرے گا تو تیرے گھر میں خیر و برکت کا باعث ہو. ثم قال, پھر حضور نے فرمایا, ثم قال لی پھر مجھے حضور نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اذا دخلت علی اہلک، جب بھی گھر میں آؤ، فسلم، تو آتے ہی انہیں السلام علیکم کہو. یہ ہیلو ہائے یا ہائے ہائے، یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے. ہائے ہائے تو آدمی مصیبت میں کہتا ہے، پریشانی میں کہتا ہے. حضور فرماتے ہیں جب بھی گھر میں آ تو فسلم علی اہلک، علی اہلک، گھر والوں کو السلام علیکم کہے. یکون برکت علیک و علی اہل بیتک، یہ سلام کرنا تیرے لیے بھی اور تیرے گھر والوں کے لیے بھی برکت کا ذریعہ ہو. السلام علیکم کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کے خزانے میں جتنی سلامتیاں ہیں وہ تمہیں نصیب ہیں. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ السلام اللہ کا صفاتی نام ہے، وہ ذات جو سلام ہے وہ تمہاری نگہبان ہے. اب بتائیے اس سے زیادہ خوبصورت دعا یا جملہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اذا دخلتم بیوتاً، قرآن کریم میں ہے، فسلموا علی اہلھا، گھر والوں کو السلام علیکم کہو. بلکہ گھر میں اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر بھی جب بھی گھر میں داخل ہو تو آواز کے ساتھ السلام علیکم کہو، کیونکہ گھر میں اس سلام کی برکت سے سلامتی اور آسانیاں اور برکتیں داخل ہو. اور بعض لوگوں میں یہ ہے کہ بیوی کو سلام نہیں کر سکتے. بھائی بیوی دعا کی حقدار نہیں ہے؟ بیوی تو دعا کی حقدار ہے. ثم قال لي يا بني، پھر حضور نے فرمایا اے میرے بیٹے، میں کہتا ہوں اگر یہ ساری حضرت انس کو جو حضور نے باتیں ارشاد فرمائی اگر ہم پلے باندھ لیں تو زندگی میں کتنی آسانی آ جائے. ثم قال لي يا بني، پھر حضور نے فرمایا میرے بیٹے، اذا خرجت من اہلک، جب گھر والوں سے تو باہر نکلے، بازار میں جائے یا سڑک پر چلے، فلا یقعن بصرک علی احد من اہل القبلۃ الا سلمت علیہ ترجع وقد زید فی حسناتک، تجھے جو بھی مسلمان ملے، تیرا جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، اس کو تو نے سلام کرنا ہے. جب واپس آئے گا تو تیری نیکیوں میں بہت بڑا خزانہ جمع ہو چکا. آج کل یہ ہے کہ جس کو ہم جانتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں، اور جس کو نہیں جانتے اس کو سلام نہیں کرتے، سلام کا جواب نہیں دیتے. ثم قال یا بنیا، پھر حضور نے فرمایا اے میرے بیٹے، یہ بات بھی بہت پلے باندھنے کی ہے. فرمایا اے میرے بیٹے، ان قدرت ان تمسی و تصبح لیس فی قلبک غش لاحد ففعل، اے میرے بیٹے، اگر تو اس طرح سے صبح و شام کرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو تو ضرور ایسا کرنا، چونکہ ایسا کرنا یہ جنتیوں کی نشانی ہے. قرآن کریم میں ہے نا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم جنتیوں کے سینوں سے کینہ نکال دیں گے، کینہ نکال دیں گے. اب جو صبح و شام اس پوزیشن میں کرتا ہے کہ اس کے سینے میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہے، وہ تو جنتیوں کا مزاج اپنا رہا ہے. ثم قال لي يا انس، پھر حضور نے میرا نام لیا اور فرمایا اے انس، اذا خرجت من اہلک، سبحان اللہ کیا خوبصورت بات ہے، فرمایا جب گھر والوں سے تو باہر جائے، فلا یقعن بصرک علی احد من اہل القبلہ، اور مسلمانوں میں سے جسے بھی تو دیکھے، جس پر بھی تیری نگاہ پڑے، لازمی بات ہے جائز نگاہ کی بات ہو رہی ہے، الا ظننت ان له الفضل عليك ففعل، جس پر بھی تمہاری نگاہ پڑے اس کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ تم سے افضل ہے، اس کو اپنے سے بہرحال افضل سمجھنا. اس لیے کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی کون سی ادا پسند ہے کہ اللہ نے اس کو ایمان پر ثابت قدم رکھا ہو.
ہم اپنے سوا کسی کو تسلیم ہی نہیں کر رہے اور اپنے سوا سب کی نفی کر رہے ہیں، اور اپنے سوا کی سب کی نفی کرنا اس کا حق صرف اور صرف ایک اللہ کو، لا الہ الا اللہ، دوسروں کی نفی کر کے خود کو تسلیم کروانا یہ میرے اللہ کا حق ہے. انبیاء جتنے بھی تشریف لائے ہیں وہ پہلوں کے مصدق تھے اور بعد والوں کے لیے مبشر تھے، پہلوں کی تصدیق کرنے والے اور بعد والوں کی بشارت دینے والے، اور سرکار بھی پہلے سب کی تصدیق کرنے والے اور جنت کی بشارت دینے والے، مبشر بھی ہیں اور مصدق بھی. پھر فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے ان ذالک من سنتی، دیکھو اس طریقے سے زندگی گزارنا یہ میری سنت ہے. یہ میں نے چاہا ہے کہ سنت کا مفہوم واضح ہو، اس طریقے سے زندگی گزارنا یہ میری سنت ہے. اس من احیا سنتی فقط احبنی، اور جس نے اس طریقے سے سنت کو زندہ کیا اور یوں زندگی گزاری اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی کل قیامت کے دن جنت میں بھی میرے ساتھ ہو. صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس انداز سے حضور کی سنت کو زندہ کرنا یہ ہے محبت کی نشانی، اور محبت حضور کی کل قیامت کے دن حضور کا ساتھ نصیب کرے گی انشاءاللہ. ثم قال لی یا بنیا، پھر حضور نے فرمایا میرے بیٹے، آخری بات فرمائی، ان حفظت وصیتی فلا یکن شیء احب الیک من الموت، اگر تو نے میری یہ وصیت یاد رکھی، اگر تم میری اس وصیت کو یاد رکھو گے اور اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو بھی آسان بنا دیں گے اور تمہاری موت کو بھی آسان بنا دیں گے. میرے بزرگوں اور دوستو، زندگی بے چین ہوتی جا رہی ہے، دنیا بھر میں 8 لاکھ سے زائد افراد ہر سال خودکشی کرتے ہیں، اور 2014 میں گزشتہ 10 سالوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ خودکشی کے واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں. اور خودکشی کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ کسی نے کنپٹی پہ رکھے پستول اور گولی چلا دی، بلکہ ماہر عمرانیات کے ہاں انسان کا ہر وہ فعل جو اس کی جان اور صحت کے لیے یقینی طور پر خطرہ ثابت ہو وہ بھی اقدام خودکشی میں شمار ہوتا ہے. اب ذرا سوچ لیجئے کہ پاکستانی قوم کس طرح سے مجموعی طور پر خودکشی کے اقدامات کر رہی ہے، اور اللہ اکبر، جو لوگ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر حرام گوشت انسانوں کو کھلا رہے ہیں، اور جو لوگ ایکسپائری دوائیاں، جان بچانے والی ایکسپائری دوائیاں ڈیٹیں مٹا کر نئی ڈیٹس لکھ کر اپنے پاس سے انسانوں کو پہنچا رہے ہیں اور ان کی ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو خودکشی کی راہ پر لا رہے ہیں. خودکشی کے اسباب میں سماجی ہیں، نفسیاتی ہیں، معاشی ہیں، ماحولیاتی ہیں، تانہ زنی ہے، گھریلو جھگڑے ہیں، مالی مشکلات ہیں، کاروباری خسارے ہیں، قرضوں کا بوجھ ہے، جنسی تشدد ہے، بے جا ڈانٹ ڈپٹ ہے بچوں کے لیے، اور اسی طرح طویل بیماری ہے. یہ سب جتنے اسباب ہیں یہ انسان کو مایوسی اور ڈپریشن میں لاتے ہیں، اور ڈپریشن سے نجات، ڈپریشن اور مایوسی، یہ ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں دی گئی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، راہ حق سے بھٹے ہوئے لوگ مایوس ہوا کرتے ہیں. لا تیسو من روح اللہ انہو لا یسو من روح اللہ الا القوم الكافرون، اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو ناشکر ہیں.
اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن نے کہا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس ہو کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو.
مایوسی سے نکلنا ہے اور اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ قناعت کو اپنایا جائے. سب سے پہلی بنیادی بات قناعت. مسلمان امت کی دو ویلیوز ہیں، ایک ہے محنت اور دوسرے ہے قناعت. ایک ہے محنت اور دوسرے ہے قناعت. اور سرمایہ دارانہ نظام کی دو قطریں اور ویلیوز ہیں،
ایک ہے ہوس اور دوسرے ہے ہرس. ہرس اور ہوس سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے، اور قناعت اور محنت سے معاشرہ تعمیر ہوتا ہے، بچاؤ کی طرف بڑھتا ہے، تحفظ کی طرف بڑھتا ہے. ہماری قدر قناعت ہے، ہماری قدر میانہ روی ہے، اخراجات میں، زندگی کے معمولات میں میانہ روی. اور اللہ کا ذکر، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں. درود شریف کی کثرت، سیرت سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ، صحابہ کرام کی سیرتیں پڑھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا. اور خودکشی سے بچنا اس لیے ضروری ہے کہ حضور نے فرمایا من قتل نفسہ بشیء فی الدنیا عذب بہ یوم القیامہ، جو شخص اپنی جان کو کسی چیز کے ذریعے سے ہلاک کرے گا، قیامت میں مسلسل جہنم میں اسی عمل کو دہراتا چلا جائے. اللہ اکبر. کسی نے پہاڑ سے خودکشی کی چھلانگ لگا کے اور اپنی جان کو ہلاک کیا، جہنم میں مسلسل یہی کام دہراتا رہے گا. کسی نے زہر پی کر خودکشی کی، مسلسل جہنم میں اسی عذاب میں ڈالا جائے گا. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ، اور اگر کسی نے لوہے کے ساتھ، پسٹل کے ساتھ، چھری کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ، ٹرین کے آگے سر رکھ دینے کے ساتھ یا کسی اور عمل سے خودکشی کی، تو حضور نے فرمایا کہ یہ مسلسل عمل جہنم میں دہراتا رہے. خودکشی سے بچاؤ کے لیے اور خودکشی کے ماحول کی طرف لوگوں کو لانے سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ ہم حسد سے بچیں، غیبت سے بچیں، کینے سے بچیں، بد اعتمادی سے بچیں، بد گمانی سے بچیں، اور شکوک و شبہات کے مزاج سے بچیں، اور توکل علی اللہ، اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ سیکھیں. اور اس آیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں جو سورہ توبہ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قل، اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہرگز نہیں ہمیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے.
محنت کرو. توکل کا معنی کیا ہے؟ ہاتھ پر ہاتھ بھرے رکھنے کا نام توکل نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ محنت پوری کریں،
نتائج اللہ پر چھوڑیں. لَن يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. هُوَ مَوْلَانَا، وہی ہمارا کارساز ہے. وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اسی پر اللہ ایمان والے بھروسہ کرتے ہیں. اللہ کی ذات عالی پر اعتماد اور قناعت اور میانہ روی اور ذکر الہی، یہ مایوسی سے نجات کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کا احساس نصیب فرمائے. واخر